الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على افضلهم وخاتم النبيين محمد الامين وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله اضل اعمالهم والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم علمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما آمین یا رب العالمین. محترم حضرات, بقائے پاکستان نفاذ عدل اسلام اس عنوان سے تنظیم اسلامی کے تحت ایک مہم کا آغاز 11 اگست سے کیا گیا, اور پچھلی دفعہ ہم نے یہ بات سمجھی کہ اس موضوع کے تحت انشاءاللہ کوئی 2 خصوصی نشستیں ہیں کہ جو ہمیں اس جمعرات کے سیشن میں ہمیں کرنی ہیں. تو ایک نشست الحمدللہ پچھلی دفعہ ہم نے کی, اور اس میں پاکستان ایک عطیہ خداوندی اور ہماری ذمہ داری, اس موضوع پر چند گزارشات آپ کے سامنے رکھی تھیں کہ یہ مملکت خداداد پاکستان یہ اللہ کی ایک نعمت ہے, اور کتنے شدید مخالفانہ ماحول میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے 27 شب کو, شب جمعہ کو, رمضان مبارک کی قیمتی ساعتوں میں یہ نعمت ہے کہ جو ہمیں عطا فرمائی. اور پھر یہ بات بھی سمجھی کہ قیام پاکستان کے بعد بے شمار نعمتیں ہیں کہ جو اس خطے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں دی, اور ان نعمتوں پر پھر ہم سے جو مطلوب روش تھی وہ کیا تھی, اور اس کے مد مقابل جو ہمارا رویہ تھا وہ پھر کیا رہا. تو یہ باتیں ہم نے سمجھیں, اور بہرحال یہ ہے کہ اس نعمت پر ہماری ذمہ داری کیا بنتی ہے کہ ہم عوام الناس کے سامنے پاکستان کی اہمیت کو اجاگر بھی کریں, اور ساتھ میں اس کی جو اصل اساس ہے اس کی طرف رہنمائی کریں. پچھلے دفعہ ہم نے اسی کے ذیل میں یہ بات بھی سمجھی کہ پاکستان بلکہ دیگر جو بھی ممالک ہیں یا قومیں, ان کی بقا اور قیام کی مختلف بنیادیں ہوا کرتی ہیں, یعنی ایک بنیاد جو ہے وہ تاریخی تقدس ہوا کرتا ہے, لیکن یہ بھی بنیاد پاکستان کے بننے میں نہیں رہتی. اسی طرح سے ایک بنیاد کوئی جغرافیائی جو عامل ہے وہ ہوا کرتا ہے, وہ بھی پاکستان کی بنیاد میں یہ جو بھی نقطہ ہے یہ بھی شامل نہیں. اسی طرح سے ایک قومی جذبہ وہ بھی ہے کہ جو کہ پھر بنیاد ہوا کرتا ہے کسی بھی ملک یا قوم کی قیام میں, یہ بھی جو ہے وہ جذبہ حاصل ہے, کیونکہ وہ قومیں بنتی ہیں نسل رنگ کی بنیاد پر. لیکن یہ ہے کہ پاکستان کی جو اصل اساس ہے وہ بنیاد ہے, وہ اصل میں وہ ایک کلمہ تھا کہ جس نے تمام رنگ و نسل کے مسلمانوں کو ایک پلیٹ فارم پر جمع کیا, اور وہ نعرہ تھا پاکستان کا مطلب کیا, لا الہ الا اللہ. تو بہرحال یہ ہے کہ یہ چند گفتگو ہمارے سامنے چند باتیں پچھلی نشست میں آئی تھیں. انشاءاللہ آج کی نشست میں ہم یہ سمجھیں گے کہ جو نظریہ پاکستان ہے, یعنی پچھلی نشست میں نتیجہ ہم نے یہ حاصل کیا کہ پاکستان اس کی اصل بنیاد اور جو نظریہ تھا وہ اسلام تھا. تو اس نظریہ پاکستان پر آج کس طرح سے تیشے ہیں کہ جو چلائے جا رہے ہیں, کس طرح سے نظریہ پاکستان کو جو 2 قومی نظریہ تھا اس کو ختم کرنے کی سازشیں ہیں, یہ کچھ باطل نظریات انشاءاللہ آج ہم سمجھ لیں گے. پھر پاکستان سے انحراف وہ کس طرح سے ہم نے کیا, پھر اس کے نتائج کیا برآمد ہوئے اور آج تک برآمد ہو رہے ہیں, اور پھر اس کے مقابلے میں جو پھر ایک دعوت فکر بھی یہ دینی ہے کہ اللہ کے عذاب اور اس کے کوڑے ہیں کہ جو مسلسل ہم پر برس رہے ہیں, اور مستقبل بھی یعنی ایک نقشہ بڑا بھیانک ہے کہ جو کہ ہمیں نظر آ رہا ہے. تو بہرحال یہ ہے کہ اس حوالے سے چند گزارشات یہ انشاءاللہ آج کی نشست میں ہمارے سامنے آئیں گے. دیکھیں, یہ پاکستان یعنی کسی بھی شے کی سلامتی اس کی جو بقا ہے، کیونکہ ہم بقا کی بات کر رہے ہیں، پاکستان کی بقا، جبکہ کسی بھی شے کی بقا یا سلامتی کی بات کی جاتی ہے تو اس کا انحصار چند باتوں پر ہوتا ہے، وہ باتیں اگر پیش نظر رہیں تو اس شے کی بقا اور سلامتی وہ رہ سکتی ہے۔ بقا یا سلامتی کے لیے پہلی بنیاد یہ ہوا کرتی ہے کہ بھئی اس شے کے قیام کی کیا بنیاد ڈالی گئی تھی، تو لہٰذا وہ بنیاد کیا ہے اس شے کے قیام کی، مقصد کیا تھا، یہ چیز پیش نظر رہے تو پھر اس شے کی بقا اور سلامتی اسی پر ڈیپینڈنٹ ہوتی ہے۔ اسی طرح سے دیکھا جاتا ہے کہ اس شے کی اہمیت کیا ہے، پھر اس شے کی بقا اور استحکام کے لیے جو ایک لائن آف ایکشن ہے، جو عملی جد و جہد ہے، وہ کیا اختیار کی گئی یا اختیار کی جانی چاہیے، پھر ساتھ میں اس کی بقا اور سلامتی کے لیے کسی بھی شے کی یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ اس کی جو نظریاتی اور جغرافیائی سرحدیں ہیں، تو باطل قوتوں سے، باطل نظریات سے ان سرحدوں کی حفاظت کا کوئی اہتمام بھی کیا گیا ہے کہ نہیں کیا گیا۔ تو یہ ساری چیزیں ہیں کہ جو جمع ہوتی ہیں تو کسی شے کی سلامتی اور بقا اس کا ایک تحفظ ہوتا ہے۔ تو بہرحال یہ ہے کہ یہ بات تو ہم نے سمجھی پچھلے سیشن میں کہ پاکستان کی بقا اور سلامتی وہ نظریہ پاکستان میں، اور نظریہ پاکستان کیا ہے، وہ اسلام ہے۔ یعنی جس طرح سے سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ نے اپنا تعارف کیا کراتے تھے، سلمان ابن اسلام، تو پاکستان کا بھی تعارف یہی ہے، پاکستان ابن اسلام، یعنی پاکستان ہے تو وہ اسلام کی بنیاد پر۔ تو بہرحال یہ ہے کہ آج یعنی جو بھی 76-77 سال جو گزر گئے پاکستان کے قیام میں، آج کی نوجوان نسل کو جو اس اصل سفر کے جو کہ ہم نے شروع کیا تھا اس سے کس طرح سے ہٹایا جا رہا ہے اور ایک دوسرے راستے کی طرف گامزن کیا جا رہا ہے، لہٰذا یہ چند چیزیں کہ جو کہ سب سے پہلے ہم سمجھتے ہیں کہ یہ نظریہ پاکستان کے خلاف جو بھی اب باطل نظریات پیش کیے جا رہے ہیں، ایک سیکولر ملک بنانے کے لیے پاکستان کے لیے جو ایڑی چوٹی کا زور لگایا جا رہا ہے، تو بہرحال یہ ہے کہ آج یہ بات متقاضی ہے اس بات کی کہ نوجوان نسل کو پھر بتایا جائے کہ یہ باطل نظریات ہیں کیا۔ یعنی مثال کے طور پر کہا یہ جا رہا ہے کہ جو بانیان پاکستان ہیں، اور یہ ہر 14 اگست کو ہر سال آپ دیکھیں گے کہ الیکٹرانک پرنٹ میڈیا پر یہ مغرب زدہ دانشور حضرات بیٹھ کر سیکولر مزاج، تو وہ بیٹھ کر اور لمبی لمبی جو ہے وہ ٹاک شوز کرتے ہوئے نظر آئیں گے آپ، اور تقریریں کرتے نظر آئیں گے کہ یہ بانیان پاکستان کا کوئی تصور پاکستان کے بنانے میں وہ اسلام کوئی بنیاد تھا ہی نہیں۔ مصور پاکستان اور معمار پاکستان یعنی علامہ اقبال مرحوم اور قائد اعظم مرحوم، ان کا تو کوئی اسلام سے کوئی تعلق نہیں تھا، پاکستان کے بنانے میں ان کا کوئی اسلام کا عمل دخل نہیں تھا، وہ تو سیکولر پاکستان ہیں کہ جو کہ چاہتے تھے۔ تو یہ انشاءاللہ آج ہم مصور پاکستان کا نظریہ پاکستان اور قائد اعظم محمد علی جناح مرحوم کا جو نظریہ پاکستان ہے اس کو بھی ہم سمجھ لیں گے انہی کے اشعار میں، انہی کی تقاریر میں۔ اسی طرح سے ایک تو سیاستدان نے یہ بھی کہہ دیا تھا، ایک دشمن ملک میں جا کے کھڑے ہو کر وہاں تقریر کی، اور اس نے کہا کہ دا ڈویژن آف دا سب کانٹیننٹ واز دا گریٹسٹ بلنڈر ان دا ہسٹری آف مین کائنڈ، یعنی یہ جو تقسیم ہوئی ہے بر عظیم کی، ہندوستان اور پاکستان الگ ہو گیا، یہ تاریخ انسانی کا سب سے بڑا یعنی فاش غلطی تھی، بلنڈر تھا، سب سے بڑی غلطی معاذ اللہ۔ تو یہ ہمارے سیاستدانوں نے دشمن ملک ہندوستان میں کھڑے ہو کر ایک تقریب میں، یعنی اگر ہمیں یاد آ جائے تو یہ الفاظ بھی ہیں کہ جو کہ ادا کیے۔ اسی طرح سے اٹارنی جنرل ایک موقع پر، یعنی چند سالوں پہلے اس نے آ کے، پاکستان کے اٹارنی جنرل نے یہ بات بھی عدالت میں آ کے کہی کہ بھائی پاکستان کا تو کوئی آئین کا بنیادی ڈھانچہ ہی موجود نہیں، حالانکہ پاکستان کے آئین میں وہ قرارداد مقاصد، ابھی اس کا حوالہ بھی آ جائے گا، کہ جس میں یہ تسلیم ہم کر رہے ہیں کہ نو لیجسلیشن ول بی ڈن ریپگننٹ ٹو دا قرآن سننا، یعنی پاکستان میں کوئی قانون سازی، کوئی لا بن نہیں سکتا قرآن و سنت کے خلاف، بنے گا تو قرآن و سنت کے خلاف بنے گا، قرارداد مقاصد بھی پاس ہو رہی ہے۔ تو بہرحال یہ ہے کہ یہ چیزیں ہیں کہ جو کہ وہ باطل نظریات، خاص طور پر یعنی یہ وہ طبقات ہیں کہ جن کی رگوں میں مغربی جو اقدار ہے اور نظریات ہیں وہ ان کا غلبہ ہے، اور وہ پاکستان کو ایک سیکولر اسٹیٹ کے طور پر دیکھنا چاہتے ہیں، اور ان کا طریقہ واردات جیسے میں نے عرض کیا کہ بڑا آسان ہوتا ہے نا، یعنی ایک سفر ہے جو کہ ایک مقصد کے تحت کیا جائے، اور جو بھی اس سفر میں جو بھی مسافر ہیں ان کو درمیان میں ہی ابھی سفر کی کمپلیشن نہیں ہے، وہ مقصد تو بہت ابھی آگے ہے، لیکن یہ ہے کہ درمیان میں کہیں ان کو بالکل محو کر دیا جائے، کہ ان کے ذہنوں سے مٹا دیا جائے کہ ان کا مقصد کیا تھا، وہ کیوں انہوں نے یہ سفر شروع کیا تھا. تو بہرحال یہ ہے کہ جو پاکستان کے بنانے میں جو ہم نے سفر کیا اور جو ہمارے مقاصد تھے پاکستان کو بنانے میں، وہ بانیان پاکستان کے اقوال انشاءاللہ میں آپ کو سناؤں گا. تو بہرحال یہ ہے کہ وہ محو کرنے کی سازش ہیں کہ جو کہ یہ طریقہ واردات سیکولر مزاج لوگوں کا وہ رہا. تو بہرحال یہ ہے کہ پاکستان کے قیام کی بنیاد وہ فقط وہ کیا تھی، اس کا مقصد کیا تھا، وہ اسلام تھا. اور یہ بات قائد اعظم محمد بلکہ علامہ اقبال مرحوم نے اپنے اس شعر میں بھی یہ بات کہی، مصور پاکستان تھے، پاکستان کا تصور دیا اور کیا فرماتے کہ اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی اور ان کی جمعیت کا ہے ملک و نسب پر انحصار، قوت مذہب سے ہے مستحکم جمعیت ہے. تو مطلب یہ کہ یعنی دیگر اقوام تو بنتی ہیں رنگ نسل کی بنیاد پر، زبان کی بنیاد پر، لیکن پاکستان بنا ہے ان تمام چیزوں سے بالا تر اسلام کی بنیاد پر. یہ رنگ و نسل کے لوگ، مختلف زبانوں کے لوگ وہ جمع ہو گئے. کون سی شے ہے کہ جو کہ ان مختلف رنگوں اور زبانوں کے لوگوں کو ایک پلیٹ فارم پر جمع کر سکتی تھی؟ وہ اسلام تھا، وہی نعرہ لگا ہے اور اسی نے یہ پاکستان ہے کہ جو بنایا. اور بہرحال یہ ہے کہ یہ دو قومی نظریہ جو کہ ہم الگ ہوئے تھے ہندوستان سے، کہ بھئی یہ ہندو اور مسلمان دو مختلف قومیں، یہ کیسے ایک ہو سکتی ہیں، کیسے جو ہے وہ ان کی تہذیب، طرز لباس، طرز رہائش ایک ہو سکتا ہے؟ یعنی یہ وہ ہندو قوم کہ جو مسلمانوں کی جو عظیم اقصد یعنی شخصیت ہے اللہ کے بعد، وہ کون ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. انہی کا انکار کرتے ہیں، انہی کو جھوٹا قرار دیتے ہیں، اور مسلمانوں کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بعد سب سے عظیم ہستی ہیں رحمت اللہ علیہ. تو لہٰذا یہ ہے کہ وہ تو ان کا انکار کرنے والے ہیں، تو کس طرح سے ہم ان کے ساتھ رہ سکتے ہیں؟ یہ وہ دو قومی نظریہ تھا. اور یہ بات جان لیجئے کہ یہ دو قومی نظریہ کوئی 76 سال پہلے ہی نہیں پیش ہوا، بلکہ یہ 1400 سال پہلے قرآن مجید میں یہی دو قومی نظریہ ہے کہ جو کہ قرآن مجید میں آپ کو مل جائے گا. میں نے جو آیت ابتدا میں تلاوت کی ہے، یہ سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ابتدائی دو آیات ہیں کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے 1400 سال پہلے قرآن مجید میں کفر و اسلام کو دو جداگانہ حیثیتوں سے پیش کیا. ترجمہ سن لیجئے اس آیت کا، ان دو آیات کا. اللہ فرما رہے ہیں کہ الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ، دو گروہوں کا کمپیریزن ہے. پہلا گروہ کون سا ہے؟ کہ وہ لوگ کہ جنہوں نے کفر کیا اور روکا اللہ کے راستے سے، اہل کفر. تو فرمایا جا رہا ہے کہ اول اعمالہم، ان کے سارے اعمال بیکار چلے گئے، ضائع ہو گئے. یہ تو ہے پہلا گروہ، اللہ تعالیٰ اس گروہ سے ہماری حفاظت فرمائے. دوسرا گروہ کون سا ہے؟ وہ اہل ایمان کا ہے. والذین آمنوا وعملوا الصالحات، وہ لوگ کے جو ایمان لائے، جنہوں نے نیک اعمال کیے. وآمنوا بما نزل علی محمد، اور وہ ایمان لائے اس پر کہ جو نازل ہوا کس پر؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جس کا انکار کیا کفار نے. لہذا یہ وہ گروہ ہے کہ جو الگ ہو گیا. فرمایا کہ وہو الحق من ربہم، اور جو نازل ہوا محمد پر صلی اللہ علیہ وسلم، وہی حق ہے ان کے رب کی طرف سے. کفر عنہم سیئاتہم، تو یہ اہل ایمان کا گروہ ہے کہ جن کے جو برائیاں ہیں اللہ تعالیٰ ان سے دور کر دے گا. وَأَصْلَحَ بَالَهُمْ، اور ان کے احوال کو درست کر دے. تو یہ کفر اور اسلام کو 1400 سال پہلے ہی یہ دو قومی نظریہ تو قرآن مجید نے پیش کر دیا کہ کفر اور اسلام یہ ایک پیج پر نہیں ہو سکتا، لہذا یہ جدا گانا حیثیتوں سے اس کو پیش کیا قرآن مجید. تو بہرحال یہ ہے کہ یہی جیسے میں نے عرض کیا کہ پاکستان کا جو مطالبہ کرنے والے تھے، نہ ان کی زبان ایک، نہ ان کی ثقافت ایک، نہ ان کا نسل ایک، مختلف رنگ و نسل کے ثقافت کے لوگ ایک پلیٹ فارم جمع ہو گئے، اور واحد اساس کیا تھی؟ وہ اسلام تھی. اور ہاں بہرحال ایک منفی جذبہ بھی تھا، یعنی ایک تو یہ مثبت جذبہ تھا، پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ، ایک منفی جذبہ بھی تھا یقیناً اپنی جگہ پر. یعنی ہندوستان کے مسلمانوں کو یہ ڈر تھا کہ یہ ہندو جو ہے یہ اپنی ہزار سالہ دشمنی کا بدلہ ہم سے نہ لے، لہٰذا یہ ہے کہ یہ ہمیں کہیں ختم نہ کر دے اس سرزمین سے. لہٰذا یہ ہے کہ پھر ان کے مقابلے میں جو ایک اتحاد بنا مسلمانوں کا، اس کی بھی بنیاد جو ہے وہ کیا تھی؟ اسلام کے رشتے پر استوار تھی. یا یعنی میں آپ کو یاد دلاؤں 1906 میں آل انڈیا مسلم لیگ ہے کہ جو کہ بنی، اور نعرہ کیا لگا تھا کہ مسلم ہے تو مسلم لیگ میں آ. لہذا یہ ہے کہ یہ آل انڈیا مسلم لیگ بنی ہے کس کے مقابلے میں؟ آل انڈیا نیشنل کانگریس کے مقابلے جو پاکستان دشمن تھے. تو بہرحال یہ ہے کہ اتحاد اگر ہمارا ہوا ہے تو وہ بھی اسلام کی بنیاد پر ہوا ہے اور کوئی دوسری بنیاد نہیں ہے پاکستان کے بننے کی. تو لہذا یہ ہے کہ اگر اس زوال سے ہم نکلنا چاہتے ہیں تو نظریہ پاکستان کہ جس میں اسلام وہ بنیاد اس کی ہے اس کو قبول کرنا ہوگا، اس سے جدا رہ کر ہم پاکستان کی بقا اور سلامتی کا تصور نہ کریں. بہرحال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جیسے پچھلی نشست میں بھی عرض کیا کہ رمضان المبارک کی ساتوں میں شدید مخالفانہ ماحول میں پاکستان کی یہ نعمت عطا فرمائی، اور مقصود کیا تھا؟ یہ سورہ انعام کی آیت نمبر 165 میں جس طرح سے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ بہو الذی جعلکم خلائف الارض، وہی اللہ کے جس نے تمہیں اب زمین میں خلیفہ یعنی خلافت ہے کہ جو کہ عطا فرمایا، تمکن عطا فرمایا، ورفع بعضکم فوق بعض درجات، اور تم میں سے بعض کے درجے بعض پر بلند کر دیے. کیوں؟ لیبلوکم فیما آتا، تاکہ وہ تمہیں آزمائے، تمہاری آزمائش کرے کہ جو بھی اس نے تمہیں یہ نعمت دی ہے تم اس نعمت کا شکر ادا کرتے تھے نہیں. یہ ہے آزمائش. تمہارے لیے ہے کہ یہ پاکستان کی نعمت ملی، ہمارے لیے آزمائش تھی. جو وعدے ہم نے کیے تھے پاکستان کے بننے میں وہ بات آگے آ جائے گی. لہٰذا یہ ہے کہ ہمیں اسی کی طرف پیش قدمی کرنی. اب وہ جو نظریہ پاکستان کے خلاف جو باتیں کی جا رہی کہ جو بھی بانیان تھے، مصور پاکستان علامہ اقبال مرحوم اور معمار پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح مرحوم، یہ تو سیکولر پاکستان چاہتے تھے. انتہائی جو ہے یہ خلاف واقعہ بات ہے کہ جو کہ بیان کی جاتی ہے ریکارڈ سے بالکل ہٹ کر. یعنی اب مصور پاکستان کا جو نظریہ پاکستان تھا علامہ اقبال مرحوم کا، آپ سب جانتے ہیں کہ شاعر مشرق تھے، اپنی شاعری کے ذریعے سے علامہ اقبال نے وہ نظریہ پاکستان اور اسلام کی جو بات کی ہے، ترجمان القرآن بن کر جو ہے وہ دنیا کے نقشے پر آپ ابھرے ہیں. تو بہرحال ان کی شاعری دیکھی جائے تو کس طرح سے مسلمانوں کو یعنی زوال سے نکالنے کی کوشش ہے اور عروج پر پہنچانے کی کوشش ہے، اور بنیاد کیا بنا رہے ہیں، کس کو بنا رہے ہیں؟ اسلام کو بنا رہے ہیں، قرآن کو بنا رہے ہیں. اب میں چند اشعار آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. مصور پاکستان نے مسلمانوں کے جو زوال کا سبب بیان کیا، بہت ہی مشہور وہ نظم ہے جواب شکوہ، اس کا وہ بڑا مشہور شعر بھی کئی دفعہ ہماری نشست میں وہ بیان ہوتا ہے. یعنی پہلے تو ذرا جھنجھوڑا نا شکوہ کر کے، لیکن یہ ہے کہ جواب شکوہ میں پھر وہ یعنی ایک وجہ بھی بیان کر دی کہ یہ اللہ کے جو عذاب ہیں امت مسلمہ پر وہ کیوں آ رہے ہیں. تو فرمایا کہ وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، اور تم خوار ہوئے تاریخ قرآن ہو. یعنی آج تم ذلت اور محتاجی کی جس یعنی حد کو پہنچے، اس کی اصل وجہ کیا ہے؟ قرآن کو چھوڑنا. اور یہ علامہ اقبال کی وہی نبازی تھی کہ جو 14 سال پہلے اللہ کے رسول نے فرمائی صلی اللہ علیہ وسلم، مسلم کی روایت کئی دفعہ سنائی آپ کو، کہ بے شک اللہ تعالیٰ اس قرآن کو تھامنے کے بدولت قوموں کو عروج عطا فرمائے، اور اسی قرآن کو ترک کر دینے کی وجہ سے قوموں کو امتوں کو ذلیل و خوار کر دے. اور یہی ہمارے اسلاف نے شیخ الہند مولانا محمود الحسن رحمہ اللہ اسیر مالٹا کا وہ قول بھی، مالٹا کی اسیری میں امت کی زبو حالی پر غور کرتے ہیں تو دو اسباب میں سے ایک سبب کیا قرار دے رہا ہے؟ قرآن سے دور. تو علامہ اقبال نے بھی مسلمانوں کے زوال کا سبب یہ بیان کیا. پھر ساتھ ساتھ آپ یعنی ایک احساس ضیاء بھی پیدا کرتے ہیں مسلمانوں کے اندر. یعنی جب 1924 میں یہ خلافت عثمانیہ جو رہی صحیح خلافت تھی مسلمانوں کی، وہ بھی ختم ہو گئی، اس کا خاتمہ ہوا، تو احساس ضیاء کیسے پیدا کر رہے ہیں اپنے شعر میں کہ چاک کر دی ترک نادا نے خلافت کی قبا، سادگی مسلم کی دیکھ اوروں کی عیاری بھی دیکھ. بہرحال یہ ہے کہ یہ احساس ضیاء پیدا کرتے ہیں، بلکہ ساتھ ساتھ ایک مسلمانوں کے اندر ایک جوش اور ایک جذبہ ہے، جوش عمل بھی پیدا کر رہے ہیں اور توجہ دلا رہے ہیں کہ تا خلافت کی بنا دنیا میں ہو پھر استوار، لا کہیں سے ڈھونڈ کر اسلاف کا قلب و جگر. یعنی وہ اسلاف کا قلب و جگر چاہیے تمہیں کہ جنہوں نے قرآن کو تھاما تھا اور اللہ تعالیٰ نے انہیں عروج عطا فرمایا، آج اسی کی ضرورت ہے. تو لا کہیں سے ڈھونڈ کر اسلاف کا قلب و جگر، تو تا خلافت کی بنا دنیا میں ہو پھر اس طرح. یعنی وہ اصل ہماری بنیاد کیا ہے؟ وہ خلافت کے نظام ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی اصل کی طرف پلٹنے کی توفیق. پھر علامہ اقبال مرحوم دیکھے مسلمانوں کے لیے بلکہ اسلام کے لیے ایک مبشر بن کر سامنے آئے، مبشر اسلام، اور مستقبل کی پیشن گوئیاں کی ہیں علامہ اقبال مرحوم نے اپنے اشعار میں، کیونکہ احادیث ان کے سامنے تھیں، یعنی قیامت سے پہلے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ جو اسلام کے غلبے کی احادیث ہیں، کئی دفعہ ہماری محافل میں وہ بیان بھی ہوئی، اسی کی ترجمانی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں علامہ اقبال مرحوم. بڑے پیارے اشعار ہیں کہ آسماں ہوگا شہر کے نور سے آئے نہ پوش، اور ظلمت رات کی سیما پاک ہو جائے گی، پھر دلوں کو یاد آ جائے گا پیغام سجود، پھر جبھی خاک حرم سے آشنا ہو جائے گی، اور آنکھ جو کچھ دیکھتی ہے لب پہ آ سکتا نہیں، محو حیرت ہوں کہ دنیا کیا سے کیا ہو جائے، اور شب گریزہ ہوگی آخر جلوہ خورشید سے، یہ چمن معمور ہوگا نغمہ توحید سے انشاءاللہ. کیونکہ بشارت کس کی ہے؟ وہ صادق المصدوق جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ بشارتیں ہیں اس خطے کے حوالے سے، پوری سرزمین کے حوالے سے. تو بہرحال یہ ہے کہ یہ مسلمانوں بلکہ اسلام کے مبشر بن کر سامنے آئے. پھر ہندوستان میں خاص طور پر، یعنی پارٹیشن سے پہلے، مسلمان دیکھ رہے تھے مغرب کی چکا چون، اس کی جو ترقی ہے. تو بہرحال یہ ہے کہ ایک یعنی اندر خود یعنی اعتمادی پیدا کر، بلکہ احساس ضیاء پیدا ہو رہا تھا مسلمانوں کے اندر کہ بھئی ان کو تو اتنی ترقی پر پہنچ گئے اور ہم تو کسی درجے پر نہیں. تو مسلمانوں میں خود اعتمادی پیدا کرنے کے لیے مغربی فکر پر جو تنقید کی ہے علامہ اقبال نے، اس تہذیب کے جو بخیے ادھیڑے اپنے اشعار میں، وہ اشعار میں آپ کو سناؤں. کہتے ہیں کہ دیار مغرب کے رہنے والوں، خدا کی بستی دکان نہیں ہے، کھرا جسے تم سمجھ رہے ہو وہ اب زرے کم عیار ہوگا، اور تمہاری تہذیب اپنے خنجر سے آپ خودکشی کرے گی، جو شاخ نازل پہ آشیانہ بنے گا وہ ناپائیدار ہوگا. لہذا جو یہ مغربی تہذیب اپنی بنیاد کھڑی کر رہی ہے جن بنیادوں پر، یہ شاخ نازک ہے، یہ ایک دم سے ڈھہے گا، اور یہ نقشہ ہے. اب یہ کسی یعنی مدرسے سے پڑھے ہوئے کسی مولوی کی بات نہیں ہے، بلکہ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ علامہ اقبال مرحوم کہہ رہے ہیں کہ جو انہی مغربی تہذیب کو دیکھ کر آئے تھے، انہی کالجز یونیورسٹیز سے پڑھ کر آئے تھے، اور انہوں نے پھر یہ بغور مطالعہ کر لیا تھا، دیکھ لیا تھا کہ جو بھی یہ مغربی تہذیب ننگی تہذیب ہے، یہ جلد یا بدیر یہ اپنی بنیادوں پر ڈھہ جائے گی، اس کی کوئی بنیاد نہیں. اور یہ دنیا نے آج دیکھا ہے کہ فیملی سسٹم بالکل تباہی کے کنارے پر، یعنی یورپ میں وہ ہو گیا، یعنی بورن وداؤٹ اینی ویڈ لاک کے الفاظ ایکس پریزیڈنٹ بل کلنٹن کے ہیں، کہ امریکہ کے، کہ ہماری انقریب آبادی جو ہے وہ ناجائز بچوں پر مشتمل ہوگی، کہ جن کو ہم حرام زادے بچے کہتے ہیں، انہوں نے خود قبول کیا. تو بہرحال یہ ہے کہ یہ مغربی تہذیب پر سخت تنقید کرتے ہوئے علامہ اقبال نظر آتے ہیں. پھر 1930 کا جو مسلم لیگ کا جو سالانہ اجلاس تھا، اس میں صدارتی خطبہ دیا علامہ اقبال مرحوم نے، اور پاکستان کے قیام کی بشارت دیکھیں کن الفاظ میں دی. کہتے ہیں کہ میں ہندوستان اور اسلام کے بہترین مفاد میں ایک الگ مسلم ریاست کے بنانے کا مطالبہ کرتا ہوں، اور کہتے ہیں اسلام کے لیے ایک موقع ہوگا کہ عرب ملوکیت کے تحت اس پر جو پردے پڑ گئے تھے، یعنی وہ خلافت ملوکیت میں تبدیل ہو گئی، لہذا ان سے چھٹکارا حاصل کر کے اپنے قوانین، اپنی تعلیمات اور ثقافت کو اپنی اصل روح کے ساتھ روح اثر سے ہم آنگ کر سکیں، یعنی پوری بنیاد وہ پاکستان کی، وہ اسلام کی بنیادوں پر کھڑی ہو سکے. یہ علامہ اقبال کا یہ صدارتی خطبہ تھا مسلم لیگ کے اجلاس میں، سالانہ اجلاس میں 1930 میں بھی پاکستان بنا نہیں. لہذا یہ ہے کہ یہ ہے وہ تصور جو مصور پاکستان نے دیا، کہ جس نے پھر مسلم لیگ کے اندر ایک مثبت جذبہ پیدا کر دیا، ورنہ یہ مسلم لیگ اس سے پہلے تو وڈیروں نوابوں کی جو ہے یہ یعنی پوری جماعت تھی، اور مسلمانوں بلکہ ہندوؤں کا ایک جو انتقام کا خوف تھا وہ زیادہ پیش نظر تھا، لیکن یہ مثبت جو جذبہ ہے ڈالا ہے مصور پاکستان نے اپنی شاعری کے ذریعے سے مسلم لیگ کے اندر، تو پھر وہ یعنی ایک عوامی جماعت بنی ہے، اور پھر وہ آزادی کی نعمت پاکستان کو حاصل ہوئی. تو یہ تو تھا مصور پاکستان علامہ اقبال کا نظریہ پاکستان، کہ جس کو کہا جا رہا ہے کہ وہ سیکولر پاکستان چاہتے ہیں. اب آئیے ذرا معمار پاکستان کا بھی نظریہ پاکستان دیکھ لیں. قائد اعظم محمد علی جناح رحمتہ اللہ علیہ، ان کے کوئی 1937 سے لے کر اور 1947، کتنے سال بنتے ہیں؟ 10 سال قیام پاکستان سے پہلے. یہ 10 سال کی جو بھی ان کی تقاریر ہیں، یہ آن ریکارڈ ساری چیزیں، کم از کم یہ 100 تقاریر بنتی ہیں 10 سالوں کے درمیان. بار بار آپ کو اسلام کی تکرار ہے کہ جو کہ نظر آئے، پھر 40 اقتباسات آپ کو ملیں گے قیام پاکستان کے بعد قائد اعظم محمد علی جناح کے، جس میں اسلام ہی کی تکرار ہے کہ جو کہ تھی. اب میں اس کی چند جھلکیاں میں آپ کو سنا دوں تو ذرا یہ بھی اور یہ ساری آن ریکارڈ باتیں. قائد اعظم محمد علی جناح یہ 6 جون 1938 ایک اجلاس میں کہتے ہیں کہ مسلم لیگ، یعنی جو پاکستان کے بنانے میں بڑا اہم کردار اس نے ادا کیا، مسلم لیگ کا جھنڈا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جھنڈا ہے، یعنی اسلام سے رشتہ جوڑ. پھر 22 نومبر 1938 کو قائد اعظم کہتے ہیں مرحوم کے اسلام کا قانون دنیا کا بہترین قانون، تمام دنیا کے قوانین پر کون سے قانون کو جو ہے وہ بالاتر کرے، اسلام کے قانون. پھر 8 اپریل 1938 یہ اسٹار آف انڈیا اس کو انٹرویو دیا قائد اعظم نے اور فرماتے کہ ملت اسلامیہ عالمی ہے، گلوبل ہے، یعنی یہ اسلام صرف چند کسی جغرافی حدود میں محدود ہونے کے لیے نہیں آیا تھا یا صرف نافذ ہونے نہیں آیا تھا، بلکہ یہ زمین اللہ کی ہے پوری، تو پوری زمین پر اللہ کا جو عادلانہ نظام ہے وہ قائم ہوگا. تو یہ جو ملت اسلامیہ ہے یہ عالمی ہے، گلوبل ہے. پھر 7 اگست 1938 میں قائد اعظم فرماتے ہیں کہ میں اول و آخر مسلمان ہوں، کیونکہ کردار کشی بھی کی گئی قائد اعظم محمد علی جناح کی کہ وہ تو سیکولر شخصیت کے مالک تھے، لیکن یہ ہے کہ وہ خود کہتے ہیں کہ میں اول و آخر مسلمان. پھر 14 نومبر 1939 قائد اعظم فرماتے ہیں کہ انسان خلیفۃ اللہ ہے. اب دیکھیں یہ کیا ہے، ترجمانی ہے قرآن کی آیت کی، انی جاعل فی الارض خلیفہ. ازل میں فرشتوں سے کیا فرمایا تھا اللہ تعالیٰ نے کہ میں زمین میں کیا بنانے جا رہا ہوں، اپنا ایک نائب خلیفہ بنانے جا رہا ہوں. تو قائد اعظم اسی کی یعنی ترجمانی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ انسان خلیفۃ اللہ ہے، وہ حاکم نہیں ہے، وہ نائب ہے. پھر ٹائمز آف لندن کو 9 مارچ 1940 کو انٹرویو دیتے ہیں اور دو قومی نظریہ پیش کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہندو اور مسلمان دو جداگانہ قوم ہیں، لہذا ان کا بالکل ایک الگ تشخص ہے. تو یہ ہیں وہ. پھر 26 مارچ 1940 کو کہتے ہیں کہ میرا پیغام وہ کیا ہے، وہ قرآن ہے، میرا پیغام وہ قرآن ہے کہ جو 14 سال پہلے نازل ہو چکا. تو بہرحال یہ ہے کہ یہ وہ کوٹیشنز ہیں کہ جو کہ میں نے عرض کیا کہ 10 سال 1937 سے 1947 اور پھر قیام پاکستان کے، یعنی یہ 100 تقریریں بنتی اور پھر قیام پاکستان کے بعد جو کوئی 40 اقتباسات ہیں، کوٹیشنز ہیں قائد اعظم کی کہ جس میں اسلام ہی کی تکرار آپ کو نظر آئے. اب ہوا یہ ہے کہ جو بھی یہ بدخواہ ہیں سیکولر مزاج قسم کے لوگ جو پاکستان بننے کے بعد سے ہی مسلط ہو گئے، کیونکہ بانیان کو تو زیادہ موقع ملا نہیں، اللہ نے اپنی طرف بلا لیا، لیکن یہ ہے کہ انہوں نے پھر جو زہر گھولے ہیں نظریہ پاکستان میں، لہذا انہوں نے 11 اگست 1947 کی جو قائد اعظم محمد علی جناح کی تقریر ہے، وہ تقریر کا جو اسلوب ہے وہ بالکل ہٹا کے اس کو تبدیل کر کے اپنے کچھ الفاظ ہیں کہ جو کہ ڈالے گئے، اور یہ ہے کہ ان کو منسوب کیا گیا. اب لازم بات ہے کہ بکاؤ مال تو ہر زمانے میں موجود رہا ہے، لہذا آج اگر صدر پاکستان کا جو بھی آفس کے اندر جو ہے وہ بل پاس نہیں کیے اور یہ ہے کہ اس کو پاس کرا کے آگے بھیج دیا جاتا ہے، تو مطلب آپ سوچیں کہ اس زمانے میں بھی یعنی اس بات سیکولر لوگ، یعنی اس کے آفس کے تو نہیں لیکن باہر، انہوں نے کس طرح سے یعنی منصب داروں نے یہ خیانت ہے کہ جو کہ کی ہے کہ اس کو ایک غلط رنگ دے کے کہ بھائی یہ قائد اعظم کی جو تقریر ہے اس میں تو واضح طور پر ہے کہ یہ سیکولر پاکستان ہے کہ جو کہ چاہتے ہیں، یہ بددیانتی ہے کہ جو کہ کی گئی. آج چیزیں یہ سمجھ میں بھی آتی. تو بہرحال یہ ہے کہ اگر سیکولر پاکستان چاہتے تھے بانیان، تو آپ ذرا چھوٹی سی عقل سے بھی یہ بات سمجھ میں آ جاتی ہے کہ اگر سیکولر پاکستان ہی بنانا تھا تو سیکولر بھارت سے الگ ہونے کی کیا ضرورت تھی، اتنی جانوں کے نظرانے کیوں دیے، کیوں یہ خونی لکیر ہے کہ جو کہ کراس کی. یعنی ہم تو اس کیفیت سے گزرے نہیں نا، لیکن اگر یہاں پر جو بزرگ حضرات اگر موجود ہیں اور جو اس خونی لکیر کو کراس کر کے ہندوستان سے پاکستان آئے، یعنی ان کے دل پر جس طرح سے تیر چلتے ہیں آج نوجوان نسل کو، جو ہلڑ بازی یعنی 14 اگست کے موقع پر آزادی کے نام پر جو کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، خون جلتا ہوگا نا. یعنی کتنے لاکھ مسلمانوں کی شہادتیں ہوئی ہیں، کتنی خواتین کی، ہماری مسلمان خواتین کی عصمت دری ہوئی ہے، کون جواب دے گا روزے پر؟ بہرحال یہ ہے کہ سیکولر پاکستان اگر بننا تھا تو سیکولر بھارت سے الگ ہونے کی کیا ضرورت تھی؟ یہ بات ہے کہ جو کہ چھوٹی سے عقل میں وہ سما سکتی. تو سیدھی سی بات ہے کہ سیکولر یعنی پاکستان کوئی تصور بانیان کے ذہن میں نہیں تھا, وہ اسلام ہی کی طرف پیش قدمی ہے کہ جو کرنا چاہتے تھے. اور بہرحال یہ ہے کہ ایک اور کوٹیشن میں آپ کو بتاؤں, قائد اعظم محمد علی جناح نے جب یہ الزام لگایا گیا, اور یہ قائد اعظم کی زندگی میں کہ یہ سیکولر یعنی ایک تقریر کو بنیاد بنا کی 11 اگست کی, تو جب قائد اعظم کو معلوم ہوا تو انہوں نے 1948 25 جنوری یہ بار ایسوسیشن سے خطاب کرتے ہوئے دو ٹوک انداز میں یہ الفاظ ہیں کہ جو کہ کہے تھے کہ اسلامی اصول آج بھی ہماری زندگی کے لیے اسی طرح قابل عمل ہے کہ جس طرح سے یعنی 14 سال پہلے قابل عمل تھے. میں نہیں سمجھ سکا کہ لوگوں کا ایک گروہ, اب یہ دیکھیں یہ الفاظ ہیں بڑے قیمتی ہیں کہ جو کہ خبر لے رہے ہیں ان لوگوں کی, سیکولر مزاج لوگوں کی, کہتے ہیں کہ میں نہیں سمجھ سکا ان لوگوں کا ایک گروہ جان بوجھ کر فتنہ اندازی سے یہ بات کیوں پھیلانا چاہتا ہے کہ پاکستان کا آئین شریعت کی بنیاد پر مدون نہیں کیا جائے. یعنی یہ بات میری سمجھ میں نہیں آتی. تو یہ وہ جو بھی سازشی عناصر تھے ان کی خبر ہے کہ جو کہ قائد اعظم محمد علی جناح نے اپنی زندگی میں اپنی تقریر میں یہ لے. بہرحال یہ ہے کہ یہ بھی بہت کم لوگوں کو معلوم ہے کہ پاکستان یعنی قائد اعظم اپنی وفات سے 2-3 دن پہلے اپنے جو پرسنل ڈاکٹر تھے, ذاتی معالج جو تھے ان کے, ڈاکٹر ریاض علی شاہ, ان سے کیا فرماتے ہیں. یعنی 2-3 دن پہلے کی یہ بات ہے, قائد اعظم محمد علی جناح بہت ہی نحیف کیفیت, بیماری کی کیفیت, اور یہ ہے کہ ڈاکٹر ریاض علی شاہ یہ قریب ہیں, اور یہ ڈاکٹر ریاض علی شاہ صاحب کا جو کوٹیشن ہے یہ 1988 11 ستمبر جنگ اخبار میں, روزنامہ جنگ میں یہ کوٹیشن ہے کہ جو ریاض علی شاہ صاحب کی جو ہے وہ شائع ہو, جنگ اخبار میں شائع ہو. تو وہ انہوں نے بتایا کہ قائد اعظم نے مجھے قریب بلا کر کیا کہا. وہ کہتے ہیں قائد اعظم محمد علی جناح کہ تم جانتے ہو کہ جب مجھے یہ احساس ہوتا ہے کہ پاکستان بن چکا ہے تو میری روح کو کس قدر اطمینان ہوتا, اور یہ کام بڑا مشکل تھا اور میں اکیلے نہیں کر سکتا تھا. میرا ایمان ہے, اب یہ الفاظ دیکھیں انڈر لائن کرنے والے ہیں, ہائی لائٹ کرنے والے ہیں, قائد اعظم کہہ رہے ہیں کہ میرا ایمان ہے کہ یہ رسول خدا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا روحانی فیض ہے کہ پاکستان وجود میں آ گیا, اور اب یہ پاکستانیوں کا فرض ہے کہ وہ اسے خلافت راشدہ کا نمونہ بنائیں تاکہ خدا اپنا وعدہ پورا کرے اور مسلمانوں کو زمین کی بادشاہت ہے کہ جو کہ عطا کرے. یہ ہے ڈاکٹر ریاض علی شاہ مرحوم, جو ذاتی معالج تھے کہ جنہوں نے قائد اعظم محمد علی جناح کی الفاظ ہیں کہ جو کوٹ کیے, اور جنگ اخبار 1988 11 ستمبر میں یہ شائع بھی ہوا. اچھا, اب اس کے بعد قیام پاکستان کے بعد پاکستان بنا, اس کے بعد پہلی دستور ساز اسمبلی نے 12 مارچ 1949 کو قرارداد مقاصد منظور کر لیا. اچھا, اب یہ قرارداد مقاصد, یہ جو دستور ساز اسمبلی تھی اس میں کون تھے؟ قائد اعظم محمد علی جناح کے جو بھی قریبی ساتھی تھے, دست راست لیاقت علی خان مرحوم, وہ شامل تھے. اور لیاقت علی خان مرحوم نے قرارداد مقاصد کا ایک مسودہ ہے کہ جو پیش کیا اور وضاحت کیا کی ہے, وہ بھی الفاظ ہیں جو بڑے ہیں میں نوجوان نسل کے, یہ ساری چیزیں ہم محو کی جا رہی ہیں ذہنوں سے. وہ کہتے ہیں کہ چونکہ اللہ تبارک و تعالی ہی کل کائنات کا بلا شرکت غیر حاکم مطلق ہے, اور اسی نے جمہور کی وساست سے مملکت خداداد پاکستان کو اختیار حکمرانی اپنی مقرر کردہ حدود کے اندر استعمال کرنے کے لیے نیابتاً یہ پاکستان ہے کہ جو عطا فرمایا, اور چونکہ یہ اختیار حکمرانی ایک مقدس امانت ہے لہذا اب کیا ہوگا, اس مملکت یعنی پاکستان میں اصول جمہوریت و حریت, مساوات اور رواداری اور سماجی عدل کو جس طرح اسلام نے ان چیزوں کی تشریح کی ہے پورے طور پر ملحوظ رکھا جائے, اسلام کی بنیادوں پر یہ ساری چیزیں ہیں جو مدون کی جائیں گی, پھر جس کی روح سے مسلمانوں کو اس قابل بنایا جائے گا کہ وہ انفرادی اور اجتماعی طور پر اپنی زندگی کو اسلامی تعلیمات اور مقتضیات کے مطابق جو قرآن مجید اور سنت رسول میں متعین ہے وہ ترتیب دے سکے. لہٰذا یہ ہے کہ یہ بنیاد بنی ہے پھر اسلام ہمیشہ سے, بانیان کے ذہن میں یہ ساری چیزیں موجود تھیں, اور یہی قیام پاکستان کی بنیاد ہے, یہی نظریہ پاکستان. لیکن اب ہم نے کیا کیا, اب یہ ہے دوسرا موضوع, نظریہ پاکستان سے ہم نے پھر انحراف کیا, اور انحراف کس طرح سے کیا, آزادی مل گئی لیکن ہماری آزادی بالکل اسی شیر کے مزداق ہے جس طرح سے وہ نثار ناصر کا شعر ہے, کہ ہم کو آزادی ملی بھی تو کچھ ایسے ناسک جیسے کمرے سے کوئی سہن میں پنجرا رکھ دے. بس یہ ہے آزادی کا تصور کہ سہن سے یعنی کمرے سے سہن میں بس ہم آگے ہیں, یہ ایک آزادی ہے کہ جو کہ اتنی ہمیں حاصل. تو بہرحال یہ ہے کہ ہمارا کلچر, ہمارا طرز لباس, اب یہ انحراف کی کیفیات آپ دیکھیں کس کس طرح سے ہر ہر گوشے میں ہمارا کلچر, ہماری ثقافت, ہمارا لباس, یہ سب کس سے مل رہا ہے؟ یہ یہود و ہنود سے مل رہا ہے. یعنی ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طرز لباس, طرز رہائش کو نہیں اپنانے پر آمادہ, الا ماشاء اللہ, الا ماشاء اللہ. اکثریت کا معاملہ یہ ہے جس طرح سے وہ اقبال نے کہا تھا کہ وضع میں تم ہو نصارہ تو تمدن میں ہنود, یہ وہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کر شرمائی ہو. لہٰذا ہم تو بالکل ایک الٹی گنگا میں بہہ رہے ہیں. پھر پاکستان کی سالمیت کے حوالے سے جو پھر ہمارے اقدامات رہے وہ تو بڑے بھیانک ہیں. پورا نظریہ پاکستان سے ہمارا جو انحراف رہا, ہم نے پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ یہ نعرہ دے کر یعنی پوری دنیا کو بتایا کہ ہم چاہتے کیا ہیں. لیکن اس سے پھر آزادی کے بعد ہم اس نعرے سے پھر گئے. اب آزادی منانے کے اگر صرف یہی رنگ ڈھنگ ہیں کہ جو آج ہمیں 14 اگست کو ہر سال نظر آتے ہیں, ہوائی فائرنگ کیا نظر آتا ہے جی؟ ہوائی فائرنگ ہے, بھنگڑے ہیں, یعنی شور شرابہ ہے, بڑے بڑے ڈیگز پر فل, اور یہ ہے کہ گانے بج رہے ہیں, مخلوط محافل ہیں, ہماری بچے بچیاں ڈانس پارٹیز ہیں کہ جو کہ کر رہی ہیں, کنسرٹس ہیں کہ جو کہ ہو رہے ہیں, پھر ون ویلنگ ہے کہ جو کہ چل رہی ہے, فیس پینٹنگ چل رہی ہے, اور ترفہ تماشا ہے کہ جو کہ 14 اگست کو ہمیں نظر آتا ہے. اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. یہی رنگ ڈھنگ ہے آزادی منانے. 6 لاکھ یعنی جانے ہیں کہ جو کہ پاکستان کے بننے میں گئی ہیں, روز قیامت کوئی جواب ہم دے سکیں گے؟ یعنی میں نے عرض کیا کہ اتنا یعنی دل کڑتا ہے کیونکہ ہم تو اس یعنی فینومینا سے گزر کے نہیں آئے, لیکن جو گزر کے بزرگ آئے ہیں ان کا دل کتنا کھولتا ہوگا, کتنے وہ خون کے آنسو روتے ہوں گے. لہٰذا یہ ہے کہ یہ انہیں سے پھر پوچھا جائے. پھر قرارداد مقاصد پاس ہو گئی, تھوڑا سا آگے بڑھے, لیکن ایک دم سے یو ٹرن یہ لیا کہ پھر قرارداد مقاصد کو آئین میں جو ہے وہ بالادستی اس کو حاصل نہیں. لکھا ہوا تو ہے کہ کوئی قانون سازی قرآن و سنت کے خلاف نہیں ہوگی, لیکن یہ ہے کہ اس پر ہتھکڑیاں لگا دی گئیں, جیسے دیگر دفعات ہیں ویسے یہ دفاع بھی ہے. اس کی کوئی حیثیت نہیں, ہونا چاہیے تھا اس کو بالادست اوپر ہونا چاہیے, اور اس دفاع کے تحت سارے دفعات بنے جائیں, لیکن یہ ہے کہ یہ خیانت وہ چلتی رہی. پھر یہ ہے کہ پاکستان کی سیاست کو اور اس کے جو بھی حکومت ہے سیکولرزم کا رنگ ہے کہ جو کہ چھایا, کس کس طرح سے جو ہے وہ تبرکن بس اسلام ہے کہ جو کہ نظر آتا ہے. عیدین پر کئی نماز حکمران وہ پڑھتے ہوئے نظر آ جاتے ہیں لوگوں کو دکھانے کے لیے, لیکن یہ ہے کہ کس طرح سے بیوقوف پوری قوم کو جو ہے وہ بنایا ہے. یعنی ایسے ایسے مسائل, کہیں مہنگائی, کبھی یہ مسئلہ, کبھی یہ مسئلہ, کبھی بجلی کا مسئلہ, بس انہی دھندوں میں پوری قوم کو لگائے رکھو اور ان کو فرصت نہ دو کہ یہ ہمارے خلاف بھی اٹھ سکے. اتنا ان کو جو ہے وہ کچومر نکالو ان کا. لہٰذا یہ ہے کہ یہ اور یہ اس مہنگائی کا طوفان کیوں ہے, وہ لعنت سود یعنی وہ معیشت کا کینسر سودی نظام کہ جو اللہ اس کے رسول سے اعلان جنگ اللہ تعالیٰ نے اس کو قرار دیا سورہ بقرہ میں ہم پڑھ کر آئے. لیکن یہ ہے کہ کس طرح سے بدماشی ہے کہ جب جب شریعت اپلنٹ بینچ جو کہ بنائی گئی اور اس کی بھی ہتھکڑیاں ہیں کہ جو کہ لگا دی گئیں, لہٰذا یہ ہے کہ وہ فیصلے دیتی ہے سود کے خلاف, اور پھر یہ حکومتیں ہیں کہ جو کسی بینکوں کے ذریعے سے, اور یہ ہے کہ وہ اپیلیں سپریم کورٹ میں وہ داخل کر دیتی ہیں اور وہ لنگر آن ہوتا چلا جاتا ہے. یعنی یہ کتنی دفعہ یہ تماشے کہ جو کہ ہو گئے, اسلامی نظریاتی کونسل محنت کر رہی ہے, شریعت اپلنٹ بینچ میں فیصلے ہو رہے ہیں, ججوں کو ہٹا دیا گیا اور نئے بینچ بنا دیے گئے. یعنی جس طرح سے آج کہا جاتا ہے نا کہ جب کوئی یعنی کوئی اس طرح کا کوئی مقدمے میں کوئی انسان پھنستا تھا تو پہلے کہا جاتا تھا کہ ہم نے وکیل کر لیا, اب کہا جاتا ہے ہم نے جج کر لیا جی. لہٰذا اب یہ کیفیت ہے کہ جو کہ نوبت آ گئی, اور بینچز ہیں کہ جو کہ بک جاتی ہیں, ججز ہیں کہ جو کہ بک جاتے ہیں, فیصلے جو ہے وہ یو ٹرن اس پر لے لیا جاتا ہے. لہٰذا سودی معیشت کے حوالے سے ستیہ ناس ہو گیا, ہر کوئی جو ہے وہ پریشان ہے, لیکن ان حکمرانوں کی عیاشی میں کوئی کمی نہیں. سارا جو بھی زور ہے کدھر ہے, خون پسینہ کہاں سے نکالنا ہے؟ عوام کا نکالنا ہے. ان کو تو پیٹرول بالکل مفت مل رہا ہے, ان کے لیے کیا مسئلہ ہے؟ لیکن عوام کا سارا مسئلہ ہے, انہیں سے وہ ٹیکسز لے کر بجلی کے بل پر اس وقت جو قیامت برپا ہے, یعنی آپ اندازہ کیجئے پوری پوری تنخواہیں ہیں کہ جو کہ لوگوں کی نکل رہے ہیں ٹیکسز دینے میں. اور یہ ٹیکسی سے ہو کیا رہا ہے؟ ان کی عیاشیاں ہیں کہ جو کہ ہم بھگت رہے ہیں. بہرحال یہ ہے کہ یہ پھر 9/11 کے واقعے کے بعد, یعنی 9/11 کا واقعہ اگر آپ دیکھیں, یہ نظریہ پاکستان سے انحراف, یعنی اسلام کے نام پر اب ایک پیش رفت طالبان افغانستان نے تھی, لیکن کس طرح سے ہم نے امریکہ جو غیر کی جنگ تھی اس میں اپنی فوجیوں کو بھی چھوکا, اپنی انٹیلیجنس جو ہے وہ شیئر کی, ہوائی اڈے فراہم کر دیے, بچ گئے ہم, سجدہ سہر کیا. اور یہ ہے کہ ہمارے مسلمان بھائیوں کی خون کی ہولی ڈیزی کٹر برسا کے ہم نے کی. اللہ تعالیٰ نے ایمان کی تو فتح ان کو نصیب فرما دی, لیکن ہمارا منہ کالا ہو گیا کہ نہیں؟ لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ عقل نہیں آئی. آج بھی ہم اس, یعنی طالبان افغانستان کی جو حکومت ہے اس کو تسلیم نہیں کر پا رہے, اور اس کے خلاف سازشیں ہیں اور اقدامات ہیں کہ جو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. بھائی کوئی عقل کے ناخن لو. مطلب یہ ہے کہ جو غداریاں تم کر بیٹھے ہو اس پر توبہ تائب ہونے کے بجائے اور جو ہے وہ غداریوں میں آگے نکلنے کی کوشش ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے یہ سمجھ نصیب کرتا ہے. پھر تعلیمی نظام کو دیکھیں, کون سا شعبہ ایسا ہے کہ جو کہ جس میں ہم نے تیشے نہیں چلا. تعلیمی نظام ہے تو اس میں کھرچ کھرچ کر ہم نے اسلام کو اور صحابہ کرام کے جو بھی سیرت ہے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے, اس کو جو ہے وہ نکالتے چلے جا رہے ہیں. پھر اسلامی جو شاعر ہیں, داڑھی ہے, ٹوپی ہے, کس طرح سے تزہیق کا نشانہ دینی شاعر کو بنایا جاتا ہے. پھر بے حیائی کا جو اس وقت طوفان ہے, اللہ معاف فرمائے, یعنی یہ تو چند یونیورسٹیز کی کہانیاں منظر عام پر آ گئیں تو ہمارے 14 طبق روشن ہو گئے کہ بھالپور کی یونیورسٹی میں کیا کچھ ہوا اور دیگر یونیورسٹیز میں کس طرح سے کوشچنئر میں بہیات قسم کے سوالات ہیں کہ جو کہ پوچھے گئے. نور مقدم کیس, یعنی وہ تو رونگٹے کھڑے کر دینے والا کیس تھا نا, بھول جاتے ہیں ہم, جلدی بھول جاتے ہیں. یعنی وی آر لیونگ ٹوگیدر کا جو تہذیب, ننگی تہذیب مغرب کی, وہ آج اسی کا نقشہ تھا نا. ساتھ رہ رہے ہیں لیکن شادی شدہ نہیں, یہ تو مغرب کا تصور تھا. نور مقدم کیس میں کیا ہوا؟ ساتھ رہ رہے تھے, شادی شدہ نہیں, لیکن انتہا کیا ہوئی؟ پھر کس طرح سے عصمت دری کر کے, عزت لوٹ کے اور گردن تن سے جدا کر کے پھینک. اور اس کے بعد تو پھر کتنے نور ہیں کہ جو کہ بجھ گئے. کتنی بچیاں ہماری, عمریں آپ دیکھیں, 14-14 18-18 سال, یعنی 12 سال کی بچیوں کے ساتھ جو ظلم ہو رہا ہے ہمارے معاشرے میں, اور اس کی بیرہ روی کی جو پروموشن یہ چینلز جو ہے وہ بے حیائی کو دکھا کے وہ ہمارے اندر جو بھی غلاظت ہے کہ جو کہ ڈال رہے ہیں نوجوان نسل میں, یہ سارے اس کے نقشے. تو بہرحال یہ ہے کہ یہ کیفیت ہے پوری کی جو کہ اس وقت ہمارے سامنے ہے. معاشی سطح پر, سیاسی سطح پر جو اس وقت دنگل ہے, یعنی وہ ہم سب دیکھ رہے ہیں. یہ طرز جمہوریت کتنے, یعنی 76 سال سے ہم اس کو آزما چکے ہیں, اللہ تعالیٰ بس ہمیں عقل نصیب فرمائے. تو بہرحال یہ ہے کہ یہ انتخابی سیاست کا جو فرسودہ نظام ہے, مطلب ہم یہ پختہ یہ یقین رکھتے ہیں اور اسی بات کو جو ہے وہ پہنچا رہے ہیں کہ یہ جو بھی انتخابی سیاست ہے اس سے ایک چلتا ہوا نظام وہ برقرار تو رہ سکتا ہے, چلایا تو جا سکتا ہے, لیکن اسے فرسودہ نظام کو تبدیل نہیں کیا جا سکتا. وہ فرسودہ نظام, اس کو جڑ سے اکھاڑنا, اس کے لیے تو پھر وہ محنت ہے کہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, وہ پورا جو منہج ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا, اسے اختیار کرنا ہوگا. یہی وہ دعوت فکر ہے کہ جو کہ ہم دے رہے ہیں کہ پاکستان کی جڑ بنیاد اسلام کے سوا کچھ نہیں. ہمیں اگر اس پستی سے نکلنا ہے, معاشی سطح پر استحکام چاہیے, سیاسی سطح پر استحکام چاہیے, معاشرتی سطح پر یہ رنگ و نسل کی ڈسکریمنیشن ہمیں ختم کرنی, تو اس کے سوا کوئی چارہ نہیں کہ ہم اسلام کی طرف رجوع کریں. یہی ہے دعوت فکر کے جو اس مہم کے تحت ہر سطح پر ہم دینے کی کوشش کر رہے ہیں کہ بھائی خدا کے, یعنی جو بھی وعدے تھے جو اس سے ہم نے کیے تھے پاکستان کے بننے میں, اس کو یاد کرو, اپنی بنیاد کی طرف پلٹو. ورنہ یہ ہے کہ دشمن قومیں تو ہمیں مٹانے کے در پہ اس وقت ہیں, ہمارے اٹامک پار جو دانت ہیں ہمارے اس کو توڑنے کے در پہ, اس کے بعد بچے گا کیا؟ ہندوستان سے ایک جو حفاظت کا ذریعہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا, پہلی اسلامی ریاستوں میں پہلا ملک ہے کہ جو کہ اٹامک پار ہے کہ جو کہ اللہ تعالیٰ نے اس پاکستان کو بنایا, ہندوستان سے حفاظت کا ایک ذریعہ ہے. لیکن یہ ہے کہ اگر یہی نہیں بچے گا, جس طرح سے ہم معاشی سطح پر اپنے آپ کو حوالے کر چکے, غلامی قبول کر لی, اس کے بعد اگر وہاں سے حکم آ گیا کہ اپنی اٹامک صلاحیتیں بھی ہمیں حوالے کرو, مطلب آپ بتائیے کہ سجدہ ریس پہ سجدہ ریس تو ہم ہوئے چلے جا رہے ہیں, پھر بچے گا کیا؟ ہماری سرحدیں محفوظ نہیں رہیں گی. تو جس طرح سے وہ اشعار بڑے پیارے ہیں کہ وطن کی فکر کر ناداں, مصیبت آنے والی، تیری بربادیوں کے مشورے ہیں آسمانوں میں، اور چھپا کے آستین میں بجلیاں رکھی ہیں گردوں میں، انادل باغ کے غافل نہ بیٹھے آشیانوں میں، اور یہ خاموشی کہاں تک؟ لذت فریاد پیدا کر، زمین پر تو ہو اور تیری صدا ہو آسمانوں میں. تو یہ ہر سطح پر یہ بات کرنے کی ہے کہ بھائی جو یعنی آج آپ علماء کرام اس نتیجے پر پہنچ گئے کہ جو 80s میں ڈاکٹر اسرار احمد رحمۃ اللہ علیہ استاد محترم وہ نظریہ دے رہے تھے پاکستان کی بقا کے حوالے سے کہ بھئی اس وقت ہمیں پر یعنی منظم، پر امن اور احتجاجی تحریک کے ذریعے سے پاکستان میں عادلانہ نظام کے قیام کی جدوجہد ہے کہ جو کہ کرنی چاہیے. یہ 80s سے جو ہے وہ ڈاکٹر صاحب یہ پورا لائے عمل ہے کہ جو کہ دے رہے ہیں، اور یہ ہے کہ یہ کتابوں میں آپ کو مل جائے گا، رسول انقلاب کا طریقہ انقلاب اور منہج انقلاب نبی، یہ دو بنیادی کتاب. لیکن یہ ہے کہ میں صرف دو حوالے دے کے بات ختم کر رہا ہوں کہ یہ جو الفاظ تھے نا ڈاکٹر صاحب کے، پر امن، غیر مسلح، منظم، احتجاجی تحریک، یہ چار چیزیں دوبارہ سن لیجئے، پر امن، غیر مسلح، منظم، احتجاجی تحریک، یہ چار چیزیں ہیں کہ جو کہ اس کے ذریعے سے پھر وہ تحریک برپا ہو اور حکومت سے تقاضا کرے کہ ہمیں تمہاری سیٹ نہیں چاہیے، نہ ووٹ چاہیے، نہ نوٹ چاہیے، نہ تمہاری سیٹ چاہیے، تمہیں مبارک، لیکن یہ ہے کہ تمہارے ہاتھوں تم یوں کرو کہ جو بھی پاکستان جس نام پر بنا تھا اس کی طرف پیش قدمی کرو، یہ سارے منکرات یہاں سے ایک ایک کر کے وہ ختم کرائے جائیں، وہ پریشر گروپ ہے کہ جو کہ بنایا جائے، اور پھر یہ کہ آگے بڑھ کر پھر ایک ایک منکر کو ختم کرتے کرتے جب تک اس مملکت خداداد پاکستان میں صحیح معنوں میں اسلامی فلاحی ریاست وہ وجود میں نہیں آتی، یہ منظم تحریک ہے کہ جو کہ وہ بن پاتا، اور یہ وہ ان لوگوں پر مشتمل ہو کہ جو اپنے ذات میں، اپنے گھر میں جو ہے وہ اسلام کو برپا کر چکے ہیں، اور اس کے لیے پھر یہ کہ لوہا بھی اپنے سر و کردار کا امام الناس میں وہ منوا چکے ہوں، ایسے اعلی کردار کے لوگ چاہیں. اور میں دو کوٹیشنز کوٹ کر رہا ہوں یہاں پر، یعنی یہ 2010 اپریل کے مہینے میں، اور یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں ڈاکٹر صاحب رحم اللہ کا انتقال بھی ہو رہا ہے، اور کیونکہ لاہور میں آپ کی تدفین ہوئی، جنازہ بھی وہیں ہوا، تو یہ وہی دن ہے کہ جس میں 150 علماء کرام وہ جمع تھے جامعہ اشرفیہ میں، لاہور میں بڑی درسگاہ ہے جامعہ اشرفیہ، 150 علماء کرام موجود تھے. اور غور و فکر کیا چل رہا تھا کہ پاکستان کے جو یہ موجودہ حالات ہیں، ہم نے جو ہے وہ غلطیاں کی ہیں کہ ہم نے اس کا جو اصل مقصد تھا اس کی طرف پیش قدمی نہیں، لہٰذا یہ ہے کہ اب اللہ کے عذاب کے ہم یعنی شکار ہو رہے ہیں مختلف طریقوں سے. 71 میں ہمارا بازو حلق ہو گیا، کس طرح سے پھر مختلف صورتوں میں اللہ کے عذاب، زلزلوں کی صورت میں، سیلابوں کی صورت میں اللہ تعالی ہمیں ہلا رہا، لیکن ہم اسلام کی طرف پیش قدمی نہیں کر رہے. تو یہ غور فکر چل رہا تھا، اور جو متفقہ اعلامیہ 150 علماء کا وہ جاری ہوا، اس میں نتیجہ کیا تھا کہ ہمیں اس پاکستان میں نہ تو مسلح کوئی تحریک سے یہ فیزیبل ہے پاکستان کے لیے کہ اسلحہ اٹھا کر جو ہے دین اسلام کو نافذ کیا جائے، فیزیبل نہیں ہے پاکستان، اور نہ یہ انتخابی سیاست کا طریقہ، بلکہ ایک ہی طریقہ ہے کہ پر امن منظم تحریک کے ذریعے سے ہم حکومت سے یہ مطالبہ کریں کہ یہ منکرات کا خاتمہ کرے اور ایک صحیح اسلامی فلاحی ریاست کے قیام کے لیے پیش قدمی کرے. یہ 150 علماء کا متفق اعلامیہ، یہ آن ریکارڈ ہے، دیا جا سکتا ہے پڑھنے کے. پھر اس کے بعد پیغام پاکستان ایک نیریٹو آیا جو کہ بہرحال دیا گیا مقتدر حلقوں کی طرف سے، اور سائن لیے گئے علماء کرام سے، ان کے پھر اجلاس ہوئے تھے، اور صوبہ سندھ میں پھر یہاں اجلاس ہوا، اور مفتی تقی عثمانی صاحب حفظہ اللہ کے آدھے گھنٹے کا وہ بیان ہے جو کہ بڑا قیمتی اور سننے والا ہے، اور کئی اجلاسوں میں اور جلسوں میں ہم نے اس کو یعنی سنوایا بھی. اس میں بھی وہ اس نتیجے پر پہنچتے ہیں اور علماء کرام سامنے بیٹھے ہیں کہ پر امن منظم احتجاجی تحریک ہی وہ واحد راستہ ہے کہ جو کہ پاکستان کو اس کی اصل بنیاد کی طرف، سمت کی طرف لے جا سکتا ہے، اسلامی نظام کے قیام کے لیے جدوجہد. جو 80s سے میں نے عرض کیا کہ ڈاکٹر صاحب رحم اللہ استاد محترم وہ فرما رہے ہیں، تو بہرحال یہ ہے کہ ہم تو اسی فکر کو لے کر اور یعنی یہ مہم کا آغاز بھی کیا، اور وقتاً فوقتاً یہ کرتے رہتے ہیں، ہر سطح پر کوشش کر رہے ہیں کہ یہ اس کی طرف پیش قدمی کا معاملہ ہو جائے، ہم غفلت سے جب وہ نکل جائیں. تو بہرحال اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو واقعتاً پاکستان کی جو اصل بنیاد ہے، نظریہ پاکستان میں جو اسلام ہی واحد وہ عامل ہے کار فرما، کہ جس کی طرف ہم پیش قدمی کریں گے تو پاکستان کو بچا سکیں گے، ورنہ بہرحال یہ ہے کہ جو منظر ہے وہ تو بڑا بھیانک ہے کہ جو نظر آتا ہے، لیکن امید کا دامن تھامے رکھنا ہے، کیونکہ امید فقط کیا ہے؟ وہ احادیث نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ جو قیامت سے پہلے پہلے کل روئے زمین پر دین اسلام کا غلبہ بہو کے رہے گا، اور اس خطے سے بڑا کام ہے کہ جو مستقبل میں اللہ تعالیٰ نے لینا ہے انشاءاللہ. تو بہرحال یہ وہ کیفیات ہیں کہ جو کہ امید ہے، اور امید ہی کا ہمیں دامن تھامنا ہے، مایوسی نہیں کرنی، لیکن یہ کہ بہرحال پیش قدمی بھی ہمیں کرنی ہے اپنی اپنی ذات میں، اپنی اپنی کیفیات میں، صلاحیتوں میں، ہمیں قابلیتوں میں اس کا استعمال کرتے ہوئے یہ اویئرنیس بھی پیدا کرنی ہے، اور اللہ تعالیٰ سے یہ دعا بھی کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسی اجتماعیت سے جڑ کر کہ جو واقعتاً اولاً پاکستان میں اور پھر بالآخر پوری دنیا میں صحیح اسلام کے قیام کے لیے وہ پیش قدمی کر رہی ہے، اس میں شامل ہونے کی ہمیں توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.